السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30, آج ہماری سیکنڈ کلاس ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کو, اس کی کتاب کو جو اس نے آسمانوں سے نازل کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگیاں بدل سکیں اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے, یا ہم کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم کیوں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور آج بھی ہمارا اسی کا سیشن رہے گا, اسی کا کنٹینیویشن رہے گا انشاءاللہ, کہ تفسیر کا مقصد کیا ہے, کیوں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ سے سوال کریں کہ کیا ضرورت ہے بھائی پڑھنے کی, تفسیر جاننے کی کیا ضرورت ہے, قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے, بس تلاوت کر لیا آپ نے اور کافی ہو گیا. تو آپ کو بھی صحیح جواب دینا آ سکے اور ہم اپنے دل کو بھی مطمئن کر سکیں, کیونکہ جب تک کہ ہم خود مطمئن نہیں ہوں گے کہ ہم یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں, ہم علم کی تلاش میں کیوں ہیں, ہم نے اس علم کی جستجو کا سفر شروع کیا ہے, جو آغاز کیا ہے سفر کا, اس کا مقصد کیا ہے, پہلے ہم خود اپنے آپ کو مطمئن کریں. کیونکہ جب تک کہ شرح صدر نہیں ہوگا ہم کو خود کو, تب تک کہ ہم اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی دوسروں کو سمجھا سکیں گے. تو قرآن کریم کی ایک آیت سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں آج کا بھی, اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سے ہم اپنا سورہ نبا سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے, جو ہمارا ایکچوئل کورس ہے. لیکن ابھی ہم پہلے یہ جان لیں کہ تفسیر کرنے کا مقصد کیا ہے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم خود تفسیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ علماء کرام نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہی ایز اٹ از ہم آپ تک پہنچا دیں گے, جو اوتھینٹک تفاسیر ہے, اور ہم تھوڑا سا بس آج کے حالات کے لحاظ سے اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے حالات میں ہم کس طرح سے آسانی سے ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 2, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جس نے امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا, یعنی انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے, اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو الحمدللہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی بتا دیا کہ یہ کتاب کیوں نازل کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث کیا کہ وہ اس کتاب کی تلاوت کر کے سنائیں, اس کتاب کی تعلیم دیں, اس کتاب کے ذریعے سے حکمت سکھائیں, اور اس کتاب کو کھول کر بیان کر دیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا فہم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم اس قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا کیا ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ سے کوئی دوسرے لوگ بھی سوال کریں. تو یہ وہ واحد کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبریل امین کے ذریعے سے نازل کی, اور یہ اللہ کا کلام ہے. اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کوئی قرآن کریم کا تعارف ہم سے پوچھتے تو ہم کو بتاتے آنا چاہیے کہ جبریل کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ ہے. اس کی مثل, اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اس کلام کی مانند, اس کی مثال کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب نازل کی اور ہمارے لیے اس کو محفوظ بھی رکھا. یہ کتاب ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے. پہلے کی تمام کتابیں اس میں تحریف ہو چکی ہے, لیکن اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں حلال و حرام میں تمیز کرنا سکھاتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں اور کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں. وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, اور وہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت مزید آتی چلی جائے گی، آپ رسول اکرم کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے ایک نہیں کئی فائدے ہیں، ہم اس کا فہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، ٹرتھ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور حق کیا ہے، اور باطل کیا ہے۔ کیونکہ آج دنیا میں اس قدر گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اتنے فتنے ہیں، اس قدر ٹیمپٹیشنز ہے کہ گناہ کو اور باطل کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ انسان کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ کون سے راستے کو اختیار کرے۔ آیا وہ کبھی سمجھتے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ صحیح بات کہہ رہا ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہلواتا ہے، اور ہر گناہ کی بات کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا ہر باطل کو صحیح دکھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے، اس لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان ہے۔ پھر یہ وہ واحد کتاب ہے جو ہم کو کفر و دلالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے، گناہوں سے، معاصی اور جہالت سے نکالتی ہے، اور ہمیں نور، ایک روشنی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کیونکہ اس کتاب کا ایک نام النور بھی ہے الحمدللہ، تو یہ کتاب ہمیں ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کی جہالت، ہر قسم کے کفر، ہر قسم کے گناہوں سے نکال کر الحمدللہ ایک بہت ہی صاف ستھری شاہراہ پر لے کر آتی ہے، جو صاف اور سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہ کتاب ہمیں روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ بتائیں کہ کسی ایک چیز میں اتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ وہ واحد اللہ کی کتاب ہے جس میں تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایمان کو مضبوط اور مکمل کرتی ہے، تقوی کی روش پر چلاتی ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، جو کہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو متقین ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ الحمدللہ، ہم سب جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، جن کو کوئی قربانی دے کر اسلام قبول نہیں کرنا پڑا، جن کو بیٹھے بٹھائے اپنی ماؤں کی گود سے اسلام مل گیا، تو ہمارا ایمان ویسا مضبوط نہیں جیسے کہ نئے ایمان لانے والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بہت ساری قربانیاں دے کر ایمان کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کو یہ کتاب مزید مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیت ان کے اوپر تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کو مضبوط ہی نہیں کرتی بلکہ مکمل بھی کرتی ہے، الحمدللہ کامل ایمان والا ہم کو بناتی ہے، تقوی کی روش پر ہمیں چلاتی ہے۔ یعنی ہم چاہتے کہ اگر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو تو اس کتاب پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر سب سے بڑھ کر اس کے اندر دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے امراض ہے، شکوک و شبہات کو دور رکھتی ہے، یہاں تک کہ بدن کے امراض کی بھی شفا ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ قرآن کریم صرف دلوں کے امراض ہی کو دور نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ ہمارے بدن کے امراض کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ ہم نے یہ کتاب ہے جو بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، تبارک الذی، وہ ذات بھی بابرکت ہے جس نے اس کو نازل کیا، اور یہ کتاب بھی بابرکت ہے۔ اسی بنا پر اس کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ صرف تلاوت پر اتنی نیکیاں ہیں، تو اس کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کتنی نیکیاں ہوں گی۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو اپنے اندر خیر کثیر رکھتی ہے، بلند مقاصد کے حصول کی طرف لے جاتی ہے۔ ان انسان کو، آپ خود سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کریے کہ آج ہم لوگوں کی زندگیوں کا مقصد کیا ہو گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے، یعنی میں تو کہتی ہوں کہ واٹس ایپ نے ہم کو اور بھی زیادہ ناکارہ کر دیا ہے۔ پہلے جو وقت کم از کم تھوڑا بہت کوئی اور اچھے کاموں میں گزر سکتا تھا، وہ اب واٹس ایپ کی نظر ہو گیا ہے۔ اسی لیے تلاوت قرآن کم ہو گئی ہے، یا اچھے کاموں کا کرنا کم ہو گیا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات، ملنے جلنے والوں سے، اپنے دوست احباب سے ملاقات کم ہو گئی ہے۔ تو یہ کتاب ہماری زندگی کو بامقصد بناتی ہے، یہ ہمیں فضولیات سے بچا کر، لہو لعب سے بچا کر، بیکار کاموں سے، ابس کاموں سے بچا کر، ہم کو صحیح راستے کی طرف لے کر چلتی ہے۔ ایک صحیح مقصد دینے والی کتاب ہے۔ آپ خود بتائیے کہ اتنی خوبیاں کسی اور میں ہو سکتی ہیں؟ اور یہ تعلیم و تربیت آپ کو دنیا کے کسی حصے سے نہیں مل سکتی۔ آپ کو کوئی دنیا کی کوئی کتاب آپ کو یہ آپ کی بھلائی کی چیزیں نہیں سکھا سکتی جو قرآن کریم ہم کو سکھاتی ہے کتاب۔ تو یہ برکت والی کتاب ہے، یہ بلند مقصد کی طرف ہم کو لے کر جاتی ہے، یہ ہماری زندگی سے بیکار کی چیزوں کو، بیکار کے کاموں کو نکال دیتی ہے، ہماری زندگی ایک بامقصد زندگی بن جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک ویژن دیتی ہے، ایک ویو دیتی ہے ایسا کہ جس کے اوپر چل کر ہم سیدھا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ پھر یہ قرآن مجید ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں فرمایا؟ یعنی تمام اوصاف کی وسعت اور عظمت سے مالا مال، یعنی ہر قسم کے اوصاف ہر قسم کی صفات اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں، اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ بھی ان صفات کے مالک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتاب ہمیں محسنین کا تعارف کرواتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار محسن کا خطاب دیا ہے سورہ یوسف میں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمارے اندر وہ تمام اوصاف جو اس کتاب کے اندر ہے وہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے۔ تو جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کوالٹیز ہمارے اندر پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کتاب تمام کوالٹیز، تمام اوصاف کو اپنے اندر رکھتی ہے، اس میں بہت وسعت ہے اور اس سے وہ مالا مال ہے یہ کتاب، یعنی ہر قسم کی عظمت اس میں موجود ہے اس قرآن مجید میں۔ پھر بندوں پر فرض ہے، یعنی آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے پوری کوشش اور جدوجہد سے کام لیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو تمام ایفرٹس ہیں وہ سب کچھ لگا دیں اس کو سیکھنے کے لیے، اور اس منزل کی طرف پہنچنے کے لیے جو آسان اور قریب ترین راستہ ہے وہ یہی ہے کہ تفسیر کے ذریعے سے اس کو سمجھا جائے، اس کو حاصل کیا جائے۔ اور ہمارا تفسیر پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس راستے میں اپنی تمام کوششوں کو لگا دیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس بلند درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس قرآن کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہمیں رسول کی پیروی کرنی پڑے گی۔ کیونکہ سب سے پہلے یہ کلام کس پر نازل ہوا، کس کے قلب مبارک پر نازل ہوا؟ اس کو سب سے پہلی دفعہ سمجھنے والے کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اس کو سمجھانے والے بھی آپ تھے، اس کو سمجھنے والے بھی پہلے آپ تھے۔ تو اس لیے ہمیں رسول اکرم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آج دنیا میں اگر ہم چاہتے کہ ہماری ترقی، ہمارا عروج دوبارہ واپس آئے، تو وہ صرف اور صرف اس کتاب پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے، کہ مسلمانوں کی ترقی اس کتاب پر عمل میں پوشیدہ ہے۔ اسے سنا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے حفظ کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے، اس کی یہ ہم پر اس کا حق بنتا ہے، اور اس کتاب کا یہ حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عراق بھیجا تھا اور انہوں نے کئی لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ بیک وقت ان کی مجلس میں 3,000 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے ان سے قرآن پڑھنے اور سیکھنے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قرآن کی 10 آیت ہم میں سے سیکھتا تو وہ آگے نہ بڑھتا جب تک کہ اس کے معنی نہ جان لے اور اس پر عمل نہ کر لے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بھی کیا بنتی ہے پھر، کہ ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، ہم بھی صحابہ کا طرز عمل اپنائیں، ہم بھی صحابہ کے راستے کی پیروی کریں۔ کہ وہ لوگ 10 آیت پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اس کے معنی میں غور و فکر کرتے، اس کو سمجھتے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو ہم بھی سمجھتے جائیں قرآن کو۔ یعنی تلاوت سے منع نہیں کہ آپ تلاوت کرتے رہیں اپنی، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے خاص طور سے ضرورت ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں اور پھر آگے بڑھیں۔ اس کتاب کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ ہمارا ہدف ہی یہ ہے کہ اس کلاس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب میں تدبر اور غور و فکر حاصل کیا جائے۔ استنباط کہتے ہیں اس کو، استنباط کہتے ہیں کہ کتاب کی گہرائی میں جانا، آیات میں غور و فکر کرنا تاکہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک تدبر کی کیفیت پیدا ہو سکے۔ یعنی اس کلاس کے ذریعے سے، یہ جو ہم 30ویں جز کی جو ہم تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تدبر اور غور و فکر ہمارے اندر پیدا ہو، یا اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو، اس کی آیات کی گہرائی میں جا کر ہم اپنے علم میں پختگی حاصل کریں، استنباط کریں، ہم اس سے نئی نئی، یعنی ہم ایک طرح سے ایسا سمجھیں کہ تحقیق کی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں ہمارے سامنے، علم میں پختگی آتی چلی جاتی ہے، پھر عمل کی طرف خود بخود دل راغب ہوتا ہے جب ہم اس کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ مفسرین اور علماء کرام نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کتاب کے لیے استماع ضروری ہے، التلاوہ، استماع مطلب اس کا سننا، یہ بھی بہت ضروری ہے، التلاوہ خود کی تلاوت ضروری ہے، حفظ ضروری ہے، تدبر اور العمل۔ اور اس کو انہوں نے قرآن کی آیتوں سے ہی جوڑا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی جو مومنین ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں کسی سے تو اس کو خاموشی سے سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم ان کے اوپر نازل ہو۔ تو اس قرآن کو کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس اس کو خاموشی سے، غور سے سنو۔ جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا ابزارب کریں گے، اور اتنا زیادہ جب دلوں پر اثر ہوگا تو وہ عمل میں بھی ڈھلتا چلا جائے گا۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہی اصل میں سچے مومن ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کا دوسرا حق کیا ہے، کہ اس کو ایز اٹ از پڑھا جائے، جیسے یہ نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے، یعنی تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کو پڑھا جائے، جو اس کے یعنی خوبصورتی ہے تلاوت کی اس کو ادا کر کے پڑھا جائے۔ تو دوسرا اس کا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ اور تیسرا جو ہم نے ابھی پڑھا کہ بل ہو آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں، واضح نشانیاں ہیں، اور یہ جو علم والے لوگ ہیں وہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، وہی اس سے سیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کو غور سے سنیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو حفظ کیا جائے۔ تو جو اہل علم ہیں ان کے سینوں میں کتاب کی آیات محفوظ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ ہوتی ہے۔ حفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو محفوظ کرنا، کیونکہ اگر آپ نے حفظ کر لیا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے بن گئے ماشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے ضرور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے، اس کو حفظ کریں گے، اور نہیں مجادلہ کرتے، جھگڑا کرتے یا انکار کرتے ہیں، لیکن صرف ظالمون۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرنے والے صرف ظالم ہی ہو سکتے ہیں۔ جو خاص اہل علم ہے وہ تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو محفوظ کرتے ہیں اپنے سینوں میں۔ تو یہ ہم نے کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ پانچ جو چیزیں ہم نے پڑھی، استماع، تلاوت، حفظ۔ چوتھا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کہ تدبر، اس کتاب پر وہ تدبر کرتے ہیں۔ تو اصل کتاب کا اگر آپ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے، تدبر کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے یہ بہت ہی مبارک ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تاکہ آپ اس پہ غور و فکر کریں اس کی آیت پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کی کتاب میں غور و فکر کرنا یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس یہی مقصد کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے۔ اور تدبر کیا ہے؟ جو ابھی ہم تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، وہی تدبر ہے اصل میں، کہ اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، کیسے اس پر عمل کیا جائے، اس کی طریقے ڈھونڈنا، کیسے اس کو آسان کیا جائے، یہ میری اور آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہے؟ عمل، یعنی اس کتاب کو کس لیے نازل کیا گیا ہے، اس کو سنا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو حفظ کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اور کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، کہ وہ لوگ جو سنتے ہیں اور پھر انہوں نے اس قول کی پیروی کی، اس کے احسن قول کی، احسن چیز کی پیروی کی، حالانکہ پورا کا پورا قرآن ہی احسن ہے اصل میں دیکھا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کے اچھے پہلو کو وہ لے لیتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس کی، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کتاب کی پیروی کرنی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، اور اولو الالباب کس کو کہا جاتا ہے؟ عقل مند لوگوں کو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس میں غور و فکر کیا جائے تاکہ اس پر آپ عمل کر سکیں۔ تو یہ کتاب بہت ہی بابرکت ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اگر ہم اپنے روزانہ کی تلاوت کے ساتھ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی کرتے جائیں، یعنی ہم کو قرآن کا فہم بھی حاصل ہو رہا ہو، روزانہ اگر ہم سمجھ کر پڑھنے والے بنیں گے، تو یہ چیز ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی لائے گی۔ آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ آپ کے دوست بدل جائیں گے، دوستی کا نقطۂ نظر بدل جائے گا۔ یہ چیز آپ کو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا سکھا دے گی۔ آپ اپنا فارغ وقت کہاں لگاتے ہیں، تو وہ فارغ وقت آپ کا صحیح کاموں میں گزرنے لگے گا، الحمدللہ۔ آپ کا ویژن بدل جائے گا، با مقصد زندگی الحمدللہ ہو جائے گی، زندگی کا کوئی ایم، کوئی مقصد ہوگا، کوئی نصب العین ہوگا۔ اور ہماری آج کی نوجوان نسل کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ایک مقصد کو لے کر چلیں، ایک مقصد کو لے کر اٹھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی کو چینج کرنے کا عزم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ایک بہترین سوسائٹی بلڈ کر سکیں، ایک بہترین معاشرہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، لوگوں کو بدل سکیں، لوگوں کے جو سوچ ہے اس کو بدل سکیں، اور با مقصد زندگی گزارنے کا سبق ہم دوسروں کو بھی دے سکیں۔ ہمیں اہل القرآن بننا ہے، نہ کہ ہمیں اہل الویڈیو، اہل الگیم، اہل الفلم، اہل النوم، یعنی سونے والے لوگ، گیم کھیلنے والے لوگ، فلم والے لوگ، نیند والے لوگ، کہ جن کو نیند جیسے لگتا ہے جیسے ایک نشے کی کیفیت ان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بے مقصد زندگی ہے، بیکار زندگی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ہم کو بامقصد زندگی گزارنی ہے، اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھنے والے نہیں بنیں گے، ہماری زندگی میں چینج نہیں آئے گا، ہماری لائف اسی طرح ویسٹ ہوتی چلی جائے گی اور ہماری زندگی بیکار گزرے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ انہیں یہاں پر نان مسلم کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں ہی کی بات لے لیں کہ مسلمان خود اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ سے ناتا ٹوٹ چکا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہے اور نہ ہی اس بات کا احساس ہے کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ہم زندہ کیوں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تو ہم آپ کے لیے یہی جو سب سے بیسٹ اگر کوئی مشورہ کسی کی خیر خواہی ہو سکتی تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کتاب سے جوڑیں۔ جیسے ہی آپ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب، یقین جانیے ہماری رغبت، ہماری محبت اس کتاب سے ایسی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہم کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے، بیکار چیزیں لغویات زندگی سے دور ہو جاتی ہیں، ایون ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کسی پر غصہ ہونا اور ناراض ہونا وہ بھی صرف اللہ کی خاطر ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ کتاب ہم کو ایک زندگی کا مقصد دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز غیر ضروری ہے۔ تو قوموں کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے، خصوصاً امت مسلمہ کا۔ کسی بھی معاشرے میں صحیح معنوں میں انقلاب لانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور ایسے باصلاحیت افراد اس کی طرف آئیں، یعنی گھر کے بیکار لوگوں کو اس کی طرف نہ لائیں بلکہ جو آپ کے سب سے ذہین بچے ہیں، آپ میں سے جو سب سے بیسٹ لوگ ہیں، جن کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، وہ اس کتاب کی طرف آئیں تاکہ دنیا میں تبدیلی لائی جا سکے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں تبدیلی رونما ہو نہیں سکتی، لیکن ان لوگوں سے جو بااثر افراد ہوتے ہیں معاشرے کے، جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہوتا ہے یا جن کا کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے پر، وہی اس معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں، وہی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو، ایسے پڑھے لکھے طبقے کو لایا جائے، باصلاحیت افراد کو اس قرآن کی طرف لایا جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی بھی اصلاح کر سکیں، دنیا میں امن و امان قائم ہو، کیونکہ یہ کتاب ہمیں کیا کرتی ہے، امن کا پیغام دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں لوگوں کی خیر خواہی سکھاتی ہے، لوگوں کو ان کو دنیا میں بھی نقصان سے بچانا چاہتی ہے کتاب، اور آخرت کے ابدی نقصان سے بھی بچانا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کتاب میں کوئی ایک خیر نہیں بلکہ کئی قسم کی خیر چھپی ہوئی ہے۔ پھر جو قرآن کریم کا طالب علم ہوتا ہے، جو قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی باعزم اور حوصلے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی اس قرآن کی دعوت و تبلیغ کو لے کر اٹھتا ہے، دراصل وہ پیغمبرانہ مشن کو اختیار کرتا ہے۔ یہ مشن انبیاء کا مشن تھا، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو فرمایا تھا کہ آپ اس کو پہنچا دیجئے لوگوں کو، تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اپنے برے انجام سے بچیں۔ تو آپ کو یہ کتاب ایک بامقصد زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے جب ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، تاکہ دنیا پر ہمارا ایک اچھا امپریشن ہو، ہم دنیا کی باغ ڈور سنبھال سکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم انجام دے سکیں، یعنی اقامت دین۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اصلاح معاشرے کا کام کریں، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں وہی ترقی حاصل ہو جو کہ صحابہ اکرام کو ملی تھی۔ اور لوگوں کے مزاج کو آپ بدل نہیں سکتے جب تک کہ آپ قرآن لوگوں کو انٹروڈیوس نہ کروائیں۔ جاہلیت کی رسم و رواج کا خاتمہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں۔ جہالت کے اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ قرآن حکیم کے نور سے ان کے دلوں کو منور نہ کیا جائے، ان کے ذہنوں کو روشن نہ کیا جائے۔ تو آپ بتائیے، کوئی معمولی کام ہے؟ ہمیں یہ بہت بڑا کام انجام دینا ہے، اس کے لیے کوئی ایک اکیلا فرد نہیں کر سکتا بلکہ ایک پوری ٹیم چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ چاہیے، اس کے لیے تیاری بھی ویسی ہی چاہیے۔ لہٰذا ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس قرآن سے خود بھی جڑیں، لوگوں کو بھی اس سے جوڑیں۔ آپ دیکھیں قرآن کیسا تھا، کہ اس کا اثر کیسا ہوتا ہے، اس کی تاثیر کیسی ہے قرآن کی، کیسے لوگوں کے دلوں کو یہ بدل دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ تلاوت قرآن سنی تھی اپنی بہن سے، اور آپ دیکھیں کیسے ان کا دل بدل گیا اور کتنے فائدہ مند ثابت ہوئے اپنے دین اسلام کے لیے وہ۔ اسی طرح سے کوئی ایک صحابی نہیں، کئی صحابہ کی مثال ہے۔ تو جب ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے نکلے ہیں تو دل میں ارادہ کریے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی بدلیں گے۔ ایسا ہمارا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے، جیسے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی ہمارے پاس آئی تھی کہ اچھا، بہت سارے لیڈیز ہیں جو جوائن کرتی ہیں کلاسز اور وہ 100 میں سے 100 نمبر لے لیتی ہیں، 100 out of 100، لیکن ان کی زندگی نہیں بدلتی، ان کا جو وے آف لائف ہے، جو اسٹائل ہے زندگی کا، وہ نہیں بدلتا۔ یا کچھ لوگوں نے ہمیں کمپلین کی تھی، کچھ شوہروں نے کمپلین کی تھی کہ ہماری بیویاں جیسی کی ویسی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا، وہ شوہر کی فرما برداری بھی نہیں کرتی ہیں، وہ گھر میں کام کاج بھی نہیں کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی نہیں کرتی ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں تربیت کرنے کی، اصلاح کرنے کی، تزکیہ کرنے کی، اسی قرآن کے ذریعے سے ہم تربیت اور تزکیہ کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ سامنے والے پر ڈپینڈ ہے کہ وہ خیر کو لینے کے لیے کتنا راضی ہے۔ اگر کسی کے دل میں خیر ہوگی تو اس خیر کو فوراً حاصل کر لے گا، وہ اپنی زندگی کو بدل دے گا۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو، ہمارے گھروں میں ایک اچھا ماحول قائم ہو، ایک تربیت کا ماحول قائم ہو، قرآن پر عمل ہو، صحابہ کے طرز پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو ہماری زندگی میں۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے، تو ہماری یہی تعلیم و تربیت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے خواتین اپنے گھروں کے ماحول کو چینج کریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسلامی طرز معاشرت پر ہو، ان کے بچوں کی تربیت کا جو انداز ہے وہ اسلامی طریقے پر ہو۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو وہ کیا اصول تھے جس پر صحابہ کرام نے اس کتاب کو سمجھا اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا؟ تو وہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور یہ کلام دراصل اللہ کا کلام، یہ بندوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھا کہ ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکیں، بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکیں۔ اس قرآن کی دعوت دراصل انبیاء کی دعوت ہے، اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر ہماری کوشش یہ کہ دین کے جز کی بجائے اس کے کل کا تصور پیش کیا جائے، یعنی جو آج ہمارے ذہن میں کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ دین اسلام کو فالو کرنے کا مطلب ہے کہ صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لی جائے، رمضان کے روزے رکھ لیے جائیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج کر لیا جائے زندگی میں ایک بار۔ نہیں، اتنا چھوٹا مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا مشن اور بہت بڑے مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم کو لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، ہم کو لوگوں کو اس دین اسلام کا تعارف کروانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ صحیح دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ معمولی کام نہیں میری بہنوں۔ تو اصل اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں عبادت کرنا تو بہت آسان ہے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے مسلح پر جائے نماز پر نماز پڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اصل تو چیز ہے کہ آپ رسم و رواج کو ختم کریں۔ یعنی یہ کتاب کا مقصد یہ تھا کہ جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی کتاب۔ آبا و اجداد پرستی جو تھی، انسسٹر ورشپ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اندھی تقلید اپنے آبا و اجداد کی، اس کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی کتاب۔ تو ہم کو اسی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس روح کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ پھر اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں نفوس کا تزکیہ کرنا ہے، یہ کتاب ہمیں تزکیہ کرتی ہے ہمارا، اور صرف افراد کا نہیں بلکہ معاشرے کا، اداروں کا، یعنی ہم کو بڑے پیمانے پر اوپر سے لے کر نیچے تک پورے سسٹم کو ہمیں چینج کرنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور یہ معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر لوگوں کو نیک کاموں کی طرف راغب کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا کام ہے کہ لوگوں کو ان کی پرانی سوچ سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف راغب کرنا، ان کو نیکی کا ایک تصور دینا جو جامع تصور ہے نیکی کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو صحابہ اکرام نے اپنایا۔ تو نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، برائیوں سے ان کو روکنا۔ آپ دیکھیں، آپ یہ کام تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہی باتیں چلتی رہتی ہیں نا ہمارے معاشرے میں، نہیں بھائی رشتہ داروں کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، ہے نا؟ یہی ہم کہتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، معاشرے کے لوگوں سے۔ تو یہ کتاب ہمیں سکھاتی کہ نہیں، ہمیں یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، ہم کو سکھانا ہے، معاشرے کو چینج کرنا ہے، برائیوں پر لوگوں کو منع کرنا ہے، بھلائیوں کی طرف رغبت دلانا ہے۔ پھر ایسے صالح افراد کو، ایسے نیک نفوس ہمیں جوڑنا ہے، کمبائن کرنا ہے، تاکہ مل کر کام ہو سکے۔ جتنا جب ہم زیادہ مل کر کام کریں گے، جب یونٹی ہوں گی ہمارے اندر، جتنے زیادہ لوگ یہ کام کریں گے، آپ دیکھیں معاشرے پر اتنا ہی اثر پھیلے گا۔ ایک اکیلے فرد سے تبدیلی نہیں آ سکتی، اور ایک اکیلا فرد بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ فرد سے مل کر ہی ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، تو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ افراد کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، انڈیویجولس کی، اور ہم کو سب کو مل کر بھی لے کر چلنا ہے، سب کو ملانا بھی ہے، کمبائن بھی کرنا ہے، جوڑنا بھی ہے۔ پھر لوگوں کے اندر ہم کو عزم، جو آج ہمارے یہاں ایک مایوسی پائی جاتی ہے، آپ دیکھیں مسلمانوں کے تعلق سے، کیونکہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ایک مایوسی سی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں میں۔ ہاں کیا کریں، ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، جابس نہیں ہیں مسلمانوں کو، بزنس میں نقصان ہے، ہر جہاں مسلمان جائیں ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ مشکلات مومن کے لیے ایک آزمائش ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے کہ میرے بندے ان مشکلات میں، ان مصیبتوں میں اللہ کی بندگی پر قائم رہتے ہی نہیں رہتے ہیں، ان کا ایمان، ان کا توکل اللہ کی ذات پر مزید مضبوط ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جتنی مشکل آتی ہے اتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کے دلوں کے اندر ہم کو ایک جرت، ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا کرنا ہے، ان کے اندر صبر کی کوالٹی پیدا کرنی ہے، ان کو ثابت قدمی ہم کو سکھانی ہے، ثابت قدمی کے جذبات کو ابھارنا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ معمولی کام نہیں ہے، کسی کو نماز پڑھنے کا بول دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن آپ یہ ساری کوالٹیز کسی کے اندر پیدا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی لانگ ٹرم کام ہے۔ اور اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مونومنٹس نہیں تعمیر کروائے، کوئی ایفل ٹاور نہیں تھا، کوئی وہ جو کون سا مجسمہ ہے وہاں پر امریکہ میں، وہ مجسمہ نہیں قائم کروایا رسول اکرم نے، کوئی اونچی بلڈنگ نہیں بنائی، کوئی برج نہیں بنایا رسول اکرم نے، کوئی لمبی بلڈنگ نہیں بنائی کہ جو سب سے دنیا کا اونچا ٹاور، نہیں، کچھ بھی نہیں بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے افراد تیار کیے، آپ نے ایسے صحابہ کرام کی تربیت کی، آپ نے ایسے افراد تیار کیے کہ جس کا اثر 1000 سال تک رہا۔ آپ سوچیں، یعنی اسلام کی جو عمارت دھیرے دھیرے گرتی بھی گئی اگر دیکھا جائے تو، یعنی جو مسلمانوں پر زوال آیا تو وہ زوال بہت عرصے کے بعد آیا، 1000 سال تک مسلمانوں کی جو عروج کی عمارت تھی الحمدللہ وہ قائم رہی، 1300 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے الحمدللہ دنیا پر۔ تو یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا اصل میں، اور آج بھی اسی تربیت کی وجہ سے ہم دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تیار کرنا، ایسے لوگوں کا ذہن بنانا، ان کے اندر عزم، ہمت، حوصلہ پیدا کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت ہی لانگ ٹرم کام ہے اصل میں۔ تو وہ ہم یہ تفسیر کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وہی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو خواتین کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، وہ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو کام خواتین کر سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی معاشرے کے صالح افراد ہیں وہ ایک کسی ماں کے ذریعے ہی اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ماؤں کی گودوں میں ہی پرورش پائی ہے۔ تو مائیں اپنے بچوں کے اندر وہ روح پھونک سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں صحیح کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے صالح افراد کی، ایسے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے آج۔ ہم خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی، ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں الحمدللہ۔ پھر لوگوں میں ایک اور خاصیت جو پیدا کرنی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھول گئے ہیں، تو ہم کو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو انٹروڈیوس کروانا ہے، آخرت کی جزا اور سزا کا تصور ان کے اندر اجاگر کرنا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زندگی کا مقصد بھی کیا بتایا کہ انہیں ڈراؤ تاکہ وہ خبردار ہو جائیں اور آخرت کے انجام سے، برے انجام سے بچ جائیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے انٹروڈیوس کروائیں کہ وہ، اگر وہ غفور الرحیم ہے الحمدللہ، تو وہ بہت زیادہ سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو؟ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس قدر بے راہ روی، اس قدر بے فکری پیدا ہو گئی کہ جو چاہے کر لو، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، انجوائے کر لو، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، بار بار کہاں ملتی ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت ہی کو بھول گئے، شدید العقاب کو، بس ہمیشہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو چاہے کر لو، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ ان کے اندر آخرت کی جو جزا اور سزا ہے اس کا تصور ان کے اندر صحیح طریقے سے پیدا ہو۔ پھر ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے وے میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس میں فرمایا کہ آپ ان کو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں سدھر سکتی ہیں، آپ بول کر تو دیکھیں لیکن طریقہ صحیح آنا چاہیے، ایسا لٹھ مار والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جب پڑھنے کے لیے ہم تیار ہوئے ہیں اس قرآن کو، تو یہ کوشش کریں کہ ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو آگے بھی پہنچاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اچھی بات بتاتے رہیں گے، تو ہماری زبان میں وہ تاثیر ہونا چاہیے، ہم کو حکمت آنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو حکمت سے پیش کر سکیں، تاکہ لوگ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے بنیں، نہ کہ اس سے دور بھاگنے والے بنیں۔ بعض اوقات ہمارے بتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے، یا ہم اتنی شدت پسندی اختیار کر لیتے ہیں کچھ معاملات میں، اور دین کو ہم نے ایک عجیب چیز بنا لیا ہے کہ بس دین کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مشکل چیز ہے، اس پر عمل کرنا بالکل ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین بہت آسان ہے، ہمارا دین بہت ہی خوبصورت ہے الحمدللہ، اور یہ دین فطرت ہے، جو عین ہماری فطرت کے مطابق چیزیں وہی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھ دی الحمدللہ۔ تو اس کو کر کے، اس پر عمل کر کے ہمارے دل کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اور اگر آپ قرآن پر اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، سمجھے رسول اکرم کی پیروی کرتے ہیں، اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسا سمجھے کہ دنیا ہی آپ کے لیے جنت ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جیسے کہ ایک بہت مشہور اسکالر نے کہا تھا نا کہ آپ جب تک دنیا کی جنت سے نہیں گزریں گے آخرت کی جنت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یعنی دنیا میں جو سکون اور اطمینان آپ کو ملے گا اللہ کی کتاب پر عمل کر کے، اس کے بغیر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہاں کی جنت میں۔ تو لہٰذا یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں انبیاء کے مشن کو بتاتی ہے اور اس مشن کو آگے پہنچانے کی ہمیں ترغیب دیتی ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو رسول اکرم کی زندگی میں آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، جس میں رسول اکرم کی سچائی جھلکتی تھی، اور آپ قرآن کا عین نمونہ تھے۔ دیکھا جائے تو کانا خلقہ القرآن کہا گیا ہے۔ اسی کتاب نے ہمیں نیکی کا تصور اور نیکی کا معیار بتایا کہ ہمیں نیکی کیسے کرنی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو 1500 برس گزرنے کے باوجود بھی اپنی جدت اور اپنی تاثیر کے سمیت پوری طرح قائم ہے، الحمدللہ آن بان کے ساتھ موجود ہے، اس میں کوئی کمی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات کی وجہ سے سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے اس وقت کے عرب جاہلی معاشرے کی جو سوسائٹی کی جب بنیادیں رکھی گئیں، تو اس نے ان جاہل لوگوں کو مہذب بنا دیا، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا، ان کو فحاشی اور بے حیائی کو چھوڑ کر ان کے اندر حیا پیدا کر دی، ان کے اندر یعنی ایک دوسرے کی عزت کرنا ان کو آ گیا۔ یہ کتاب ایسی واضح باتیں اور حق ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آبا و اجداد کی پیروی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ عروج کس سے وابستہ ہے، زوال کس وجہ سے آتا ہے۔ یہ دنیا کی ظاہری ترقی بھی ہم کو عطا کرتی ہے اور یہ ہم کو آخرت کی کامیابی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کتاب میں کتنے سارے کوالٹیز یعنی کتنی صفات موجود ہیں۔ جو بھی اس کتاب کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بلندی عطا کرے گا۔ اور پھر قرآن، یہ ایک ایسا لفظ ہے قرآن کہ جس کا مطلب ہے پڑھنا، یہ جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جانے والی کتاب جو بار بار پڑھی گئی۔ تو یہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے اور یہ جبریل کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کی جو نزول کی حکمتیں بتائی گئی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ساری، اور اس کا نزول تین حصوں میں ہوا۔ پہلا جو نزول تھا، یعنی نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل کیا پہلا مرحلہ وہ تھا کہ قرآن کو، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ اس لوح کے بارے میں ابن ابی العز حنفی کہتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ایک دفعہ اکٹھا نازل کیا گیا، جبریل امین اسے لوح محفوظ سے نہیں لیتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خود اخذ کرتے تھے اور سنتے تھے۔ اس نزول میں جبریل امین اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، یعنی جبریل امین نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیا یعنی قرآن کریم کو، اور ایسا نہیں تھا کہ قرآن کہیں لکھا ہوا تھا اور اس کو جبریل امین نے اٹھا کر رسول اکرم پر پیش کر دیا، نہیں، بلکہ یہاں پر ہم کو اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے اس کو سنا۔ یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جبریل امین نے سنا اور اس کو پھر یعنی لوح محفوظ سے یہ آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں صحیح جو رائے ہے علماء اکرام کی وہ یہی ہے کہ اس کو پہلے، یعنی جو لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے سنا، اور پھر اس کے بعد جبریل امین اس کو رسول اکرم کے قلب مبارک کو لے کر نازل ہوتے رہے۔ سیکنڈ جو اس کا نزول ہے، یعنی نزول ثانی جس کو ہم کہیں گے، اس مرحلے میں پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں موجود بیت العزت میں نازل کیا گیا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا، جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کے برابر جیسا ہے، آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ طور آیت نمبر 1-4 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ورق میں ہے اور آباد گھر کی۔ اور پھر سورہ واقعہ کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم ہے بہت بڑی، بے شک قرآن ہے بلند پایا ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے متحرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو ان آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ لکھا ہوا ہے جو مقنون یعنی چھپی ہوئی ہے، اور جہاں اسے متحرین یعنی فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن کیا یہ جگہ لوح محفوظ ہے؟ تو نہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں تو فرشتے جا ہی نہیں سکتے، وہاں تو صرف اللہ تعالیٰ، یعنی لوح محفوظ تک رسائی فرشتوں کی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کوئی مخلوق کی رسائی وہاں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ لوح محفوظ کے علاوہ کوئی اور مقام کا ذکر ہے، اور تاروں کے مواقع کا ذکر یہاں پر آیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آسمان دنیا مراد ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے میں، جو شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا تھا، اسی کے بارے میں ذکر ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں، یعنی اجماع ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے شب قدر میں ایک بار ہی اتارا گیا، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا، بعد میں جبریل امین اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے اوامر، یعنی جو کچھ احکامات تھے وہ لے کر نازل ہوتے رہے، اور یہ سب کچھ تقریباً 23 سال میں ہوا، اور کچھ کہتے ہیں 20 سال میں ہوا۔ تو بیت عزت میں جو قرآن نزول کی، قرآن کی جو حکمتیں تھیں وہ یہ تھی کہ اس کی اہمیت بتائی جائے، بیت معمور میں فرشتوں کے پہرے اور جل میں اتار کر قرآن مجید کی عظیم الشان تکریم کا اظہار کیا گیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی، اور فرشتوں کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ فرشتے بھی کچھ وہ باتیں نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی بہت بڑی، اور ایک ہی بار وہاں پر نازل کیا گیا آسمان دنیا پر، اور بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں نازل کیا گیا۔ پھر جو تیسرا اس کا نزول ثالث، جس کو ہم کہیں گے تیسرا نزول، یعنی اس کے تین حصے ہیں نزول کے نا، ایک پہلا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ اس نزول قرآن کے لیے قرآن مجید میں تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور جبکہ انزال کا معنی ہے کسی ایک چیز کو ایک دفعہ ہی نازل کر دینا۔ تو قرآن مجید میں لفظ انزال جہاں آیا ہے، تو اس سے مراد وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہونا ہے، اور تنزیل سے مراد جو آسمان دنیا سے آپ پر بتدریج نازل ہوا۔ تو اس تیسرے مرحلے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا سے قرآن کو نبی کریم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. اس کو عربی اصطلاح میں منجم بھی کہتے ہیں کہ نجمن نجمن نازل ہونا، اور آیات کو بھی نجم کہا گیا ہے. اس میں کوئی لفظ بھی یعنی خواب یا الہام یا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا قرآن کے جو الفاظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بتائی کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. تو الحمدللہ یہ 23 سال کا عرصہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا دنیا میں، آسمان دنیا سے دنیا میں 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. تو یہ قرآن کے نزول کی حکمتیں تھیں الحمدللہ، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا. قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا لوح محفوظ سے، پھر اس کو جبریل امین کو دیا گیا یعنی فرشتوں کو دیا گیا، فرشتے اس کو لے کر بیت معمور میں یا بیت العزت میں اس کو لے کر نازل ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ رسول اکرم پر نازل ہوتا گیا الحمدللہ. اور ایک اور بھی چیز اس کی معلومات کے لیے ہم لوگ جان لیں کہ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں تو وہ کون سے مضامین ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جو معجزات ہیں کہ ایک تو اس میں ہمیں تعلیم و تربیت ملتی ہے، تزکیہ ملتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہاں پر یہ کہ اس کے جو مضامین کو تقسیم کیا گیا ہے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فوز الکبیر، بہت ہی مشہور کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے خلاصے مضامین قرآن کے نام سے ایک ٹاپک دیا ہے الفوز الکبیر میں، تو اس کے 4 مختلف باب ہیں اس کتاب کے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ 5 ہیں، 5 حصوں میں اس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ ٹاپکس میں قرآن کریم میں 5 مضامین بیان ہوئے ہیں. ایک ہے احکام، انہوں نے اس کو ایک حصہ اس کو الگ کیا ہے احکام کا، جس میں واضح احکامات موجود ہیں. دوسرا مخاصمات یعنی علم مناظرہ، اس میں وہ لوگوں کی بحث یعنی جو پہلے کی قوموں کے لوگ تھے یا مشرقین مکہ کا جو آرگیومنٹ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جیسے ہم دیکھتے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے آرگیو کیا تھا، اس نے پوچھا تھا نا کہ کون ہے تمہارا رب، تو ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر بتاتا ہے. تو یہ آرگیو تھا اصل میں نا دونوں کا آپس میں، اور یعنی نمرود کر رہا تھا آرگیو اور ابراہیم علیہ السلام اس کو دلیل سے بات واضح کرتے جا رہے تھے. دوسری طرف ہم دیکھتے کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کا جو ہے کیا تھا مناظرہ، اور اس نے کہا تھا کہ کہاں ہے موسیٰ کا رب، میرے لیے کوئی ایک سیڑھی تو بنا دو یا ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، اسی نے ہدایت دی ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو بہرحال فرعون نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس میں علم مناظرہ ہے سیکنڈ ٹاپک، تھرڈ اس کا مضمون ہے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اعلیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو، جیسے کہ ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا کہ فبی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان، ہے نا، تو اعلیٰ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس کا تیسرا جو مضمون کا ٹاپک ہے قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کروانا. تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ تم دیکھو کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. آپ سورہ نحل اگر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کا ذکر ہے، پورے جانوروں کے ذریعے سے جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، زمین سے جو چیزیں گرو ہوتی ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، ان سے ہم جو فائدے حاصل کرتے ہیں. تو یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، تو نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی. چوتھا ٹاپک اس میں کا تذکیر بھی ایام اللہ، گزشتہ جو واقعات ہیں اس کے ذریعے یاد دہانی، جیسے جس دن فرعون کو غرق کیا گیا، جب قوموں پر عذاب آیا، جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو ان ایام کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھیں کہ یہ اس کو تذکر بھی ایام اللہ کہتے ہیں، اور ان کو اس کا علم سب سے زیادہ معلوم تھا ماشاء اللہ. اور پانچواں جو ٹاپک ہے اس میں، اس کا مضمون ہے علم تذکر بالموت و بعد الموت، یعنی موت یا بعد از موت پیش آنے والے واقعات کے ذریعے سے یاد دہانی کروانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا کہ موت کے بعد کیسے حالات سے واسطہ پڑے گا، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول دیا. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کو امتحان، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن امتحان میں کیا سوالات آنے والے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا، اور کیا جوابات ہوں گے اس کے وہ بھی بتا دیا گیا الحمدللہ. یعنی قرآن کریم ہم کو ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ موت کے وقت کیا حالت ہو سکتی ہے انسان کی، موت کے بعد اس کو کن حالتوں سے سابقہ پڑے گا، کیا اس کے ساتھ واقعات پیش آئیں گے، وہ بھی سب کچھ بتا دیا گیا الحمدللہ. تو یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی ہے، گزشتہ قوموں کے واقعہ سے یاد دہانی کروائی ہے، اور پھر جنت اور دوزخ کا تبصرہ ہے قرآن کریم میں، جس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو سدھار سکتا ہے. اگلے ہفتے سے ہم جو شروع کریں گے باقاعدہ سورہ نبا سے آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس میں وسعت پیدا کرے، ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہم کو مل سکے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.